السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر بل باربر. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں نے بار بار توجہ دلائی تھی. کہا گیا کہ ہم زراعت کے بارے میں, دیہات کے بارے میں بات کریں. تو حال ہی میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک میں معاشی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہاں دیہی علاقے ترقی نہ کریں. اب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے یہی کہا جاتا رہا. خاص طور پہ پاکستان کے لیے یہی کہا جاتا رہا کہ اگر پاکستان کو معاشی لحاظ سے ترقی کرنا ہے تو وہاں زرعی لحاظ سے ترقی کی بہت ضرورت ہے. لیکن یہ رپورٹ اس لیے بھی سامنے آئی ہے کیونکہ حال ہی میں کہا جانے لگا تھا کہ اب زرعی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں رہی, بلکہ زیادہ آبادی شہروں میں منتقل ہو گئی ہے, پاکستان کے لیے نہیں دنیا بھر کے لیے. اور اب ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں ترقی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. لیکن اقوام متحدہ کی اس رپورٹ نے اس طرف توجہ دوبارہ دلائی ہے کہ ایسا نہیں ہے. جہاں سے انسان کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے, جہاں انسان کے لیے زندگی کا سامان ہوتا ہے, وہ علاقے اب بھی دیہات میں بستے ہیں, اور مطلب وہ دیہات میں شامل ہیں. تو وہاں نظر رکھنا اور ان کی جانب توجہ دینا بہت ضروری ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے جناب حیدر بھرگری کو. ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. رورل سپورٹ پروگرام سے وابستہ ہیں, ایک غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ کام کرتے ہیں, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے میر محمد پڑھیار, سابق سیکرٹری ایگریکلچر ہیں یہ, اور ان سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے مہمان ہیں فرحت عباس شاہ, نام جانتے ہیں آپ, پہچانتے ہیں, معروف شاعر ہیں جو دیہات میں رہنے والوں کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں. تو ہم اپنے سب سے پہلے تو ہم فرحت عباس صاحب کو ہی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ ابھی باقی دو مہمانوں سے ہمارا رابطہ ہونا باقی ہے. تو شاہ صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں.
جی مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو. یہ آپ نے بہت ہی اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے, اور بلکہ یو این او کا بھی شکریہ کہ انہوں نے صحیح وقت پر صحیح رپورٹ شائع کی ہے تاکہ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ غیر ضروری جگہ پہ نہ چلا جائے, جہاں ضرورت ہے, جہاں سے روٹی رزق ہر طرح کی چیز ہمیں ملتی ہے وہاں پر فوکس ضروری ہے. اور وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. تو آپ جو میرے مجھ سے پوچھیں گے میرے علم میں جو کچھ ہوا میں عرض کر دوں.
جی بہت شکریہ. اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو اب بھی توجہ زیادہ دیہاتی کی طرف ہونی چاہیے کیونکہ اب بھی زیادہ آبادی وہی ہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو پہلے مسائل ہی کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جب مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی حل اور کس طرح سے کیا جاتا ہے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو بتائیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا, کیا اب بھی وہی مسئلہ ہے کہ دیہی لوگ ٹھیک ہے سادہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن یہ کافی نہیں ہے, انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے, انہیں بھی تعلیم کی ضرورت ہے, حفظان صحت کی ضرورت ہے. تو بتائیے گا کیا صورتحال ہے.
دیکھیے بنیادی جو آئی ہے نا بات وہاں پہ پچھلے دو چار سالوں میں وہ یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے کسان جو ہے وہ پریشان ہوا ہے, اور جو وہ ٹیوب ویل وغیرہ چلاتا ہے بجلی کا, آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کرائسس ہے الیکٹریسٹی کا, وہ ایک تو پوری نہیں آتی, دوسرا تھوڑی بہت جو ہوتی ہے وہ شہروں میں سپلائی اس کی زیادہ ہے, دیہاتوں میں کم ہے, تیسرا وہ مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ اتنی ان کی کاسٹ جو بجلی پہ آ جاتی ہے یا باقی بجائی میں اتنا ان کو حاصل نہیں ہوتا, اور منڈیوں کے بھی مسائل ہیں, منڈیوں تک چیزیں پہنچتے پہنچتے پھر آگے منڈیوں کے جو اوپر جو آڑتی بیٹھے ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن علیحدہ ہے. تو کسان کو تو بیچارے کو کچھ بچ نہیں رہا. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ ابھی تک بہت پیچھے ہے اس لحاظ سے. اب سولر کچھ کہیں کہیں پہ سولر ٹیوب ویل چل رہے ہیں لیکن وہ بھی کوئی اتنا تیزی سے جن کو فروغ ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا یا اویئرنیس نہیں ہے. تو الٹرنیٹو جو ریسورسز ہے یا سورسز ہے وہ میسر نہیں ہے, تعلیم کی بے حد کمی ہے, اور رورل ہیلتھ سینٹر تو بالکل بیکار ہے وہاں پہ. اگر کوئی بیچارہ بیمار ہو جائے تو بنیادی چھوٹی موٹی بیماری کے علاج میں بھی اس کو بہت دن لگ جاتے ہیں, اور ویسے شہر میں آنا لوگوں کے لیے اور مسئلہ ہے. یہاں پہ ہسپتال جو ہیں وہ بھی کیپیسٹی جو ہے اتنی نہیں کہ وہ پورے آ سکیں. تو دیہات تو شہروں سے زیادہ جو شہروں میں بھی مسائل ہیں لیکن دیہات تو سمجھیں کہ بہت پریشان حالات ہیں وہاں پہ, اور پاکستان دنیا کے بہترین زرعی ملکوں میں سے ایک ہے جہاں پہ تھوڑا بہت جو کام یو ایس ایڈ نے کیا یا آسٹریلین ایڈ جو ہے, وہ آسٹریلین کچھ ادارے ہیں جو یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لائف اسٹاک سیکٹر میں بھی, اور ابھی یو ایس ایڈ بھی اچھا کچھ کر رہی ہے لیکن جتنا اس سے ایکسپیکٹیشن ہے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورا, ان کو اور زیادہ اگریسو ہو کے اس طرح کے کام کرنے کے, انہوں نے کچھ کھالیاں وغیرہ پکیاں کروائی ہیں کہیں پہ, کچھ بجلی کا کیا ہے, کچھ اور سپورٹ پروگرام بھی کیے ہیں لیکن ناکافی ہیں, چھوٹے موٹے ادارے پورے ملک کو سپورٹ تو نہیں نہ کر پاتے, گورنمنٹ کا اس میں اپنا جو رول ہے وہ مائنس ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آتا.
ابھی اس پہ اور بات کرتے ہیں, ہمیں جوائن کر لیا ہے حیدر بھرگری صاحب نے بھی اور میر محمد پڑھیار صاحب نے بھی, تو دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھرگری صاحب, آپ جانتے ہیں آپ تو شہر میں رہتے ہیں اور وہاں رہ کر دیہی علاقوں کے لیے کام کرتے ہیں, ہمیں کچھ بتائیے کہ آپ کے پاس اویئرنیس تو سب لوگوں کے پاس بھی موجود ہے کہ مسائل ہیں کیا, شہری علاقوں کے رہنے والوں کے بھی کم از کم نقطۂ نظر کے مطابق ان کی بنیادی ضروریات بھی تقریباً وہی ہیں جو دیہی علاقوں کی ہیں, لیکن دیہی علاقوں کی طرف توجہ کم ہے, تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کوئی نئے پروگرام ہیں آپ کے سامنے یا کوئی ایسی صورتحال کہ آئندہ کچھ برسوں میں وہاں زندگی کا معیار کچھ بہتر ہو سکے؟
دوسرا ایکچولی آپ نے صحیح کہا, پرابلم تو دونوں کے شہر کے جو سلمز ہیں پرٹیکولرلی وہ اور دیہات کے پرابلم کامن ہے, لیکن پاورٹی کی پریولنس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز اگر پاکستان میں دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے, مطلب اوور آل تو یو این ڈی پی 39% بولتا ہے لیکن ڈسٹرکٹ وائز جو ہے وہ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہے. پاورٹی تینوں جو انڈیکیٹرس ہیں پاورٹی کے, یعنی فوڈ سیکورٹی ہے اور انکم ہے, فیملی انکم ہے, اور یہ کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے, ہیومن کیپیٹل جو ہے, وہ تینوں بہت ہی بدحال ہے پاکستان کی رورل ایریاز میں, وتھ اسپیشل اسٹریس آن بلوچستان اینڈ سندھ. میرا سندھ کا ایکسپیرئنس ہے, میں سندھ کی رورل ڈیولپمنٹ سے نان گورنمنٹل ادارے جو ہیں اس کے ذریعے منسلک رہا ہوں, چیئرمین تھا ایک بورڈ کا, میں ایک این جی او ہے بڑا سپورٹ این جی او ہے اس کا چیئرمین تھا, تو یہ ہے کہ حال خاصا برا ہے اور یہ کہ پہلے سے زیادہ بدتر اور ہوتا جا رہا ہے. یعنی مزاحیہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ,
جی
اس کو کچھ دو ڈیکیڈ ہو گئے ہیں, اس کے باوجود پاورٹی جو ہے بلو دی سبسٹنس لیول جو پاورٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس ادارے میں میں گیا تو میں نے اس کے چیف ایگزیکٹو سے کہا کہ اپنا نام تو تبدیل کر دو کم سے کم, تو یہ سلسلہ ہے. ابھی آپ پوائنٹلی اگر کوئی پوچھنا چاہے تو یس پلیز, آف کورس یہ تو میں جنرل گفتگو تھی.
ہاں نہیں بالکل, دیکھیے پوائنٹ پن پوائنٹ ہمیں نہیں کرنا ہے, آپ چونکہ مسئلے کو بھی سمجھتے ہیں اور اس ادارے سے بھی واقف ہیں جس کے ذمہ یہ کام ہے, تو آپ صرف ہمیں یہ بتائیے کہ کتنا کام ہو رہا ہے, کچھ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں.
کام یہ کہ گورنمنٹ جس کو میرے خیال میں جس کو زیادہ میجر ریسورس موبلائزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے, جو نان گورنمنٹ ادارے ہیں وہ میجر ریسورس موبلائزیشن نہیں کر سکتے ہیں, لہٰذا یہ کہ انٹیگریٹڈ اسٹرکچر اور فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے جو جس سے اور ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, مطلب ایجوکیشن ظاہر ہے پکی سڑک ہوگی تو بچے مڈل اسکول سے ہائی اسکول کی طرف جائیں گے, کیونکہ ہائی اسکول ہر جگہ نہیں ہے, مڈل اسکول بھی نہیں ہے, گرل اسکول بھی پراپر نہیں چلتے, تو ان کی وہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے, اور اسی طرح ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے اگر یہ تمام انفراسٹرکچر نہیں ہے, تو یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ انٹیگریٹڈ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان میں گورنمنٹ کی, جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, دس از اے جنرل اسٹیٹمنٹ اینڈ یو کین چیک اٹ, وہ کئی سالوں سے اس میں رورل ایریا میں انوالو نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو رورل ایریا میں ایلیٹیزم پیدا ہو رہی ہے, جو فیوڈل فیکٹر ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ پاور گریڈ جو ہے اس پہ بھی قبضہ کرتے ہیں, پولیٹیکل بھی وہی لوگ ہیں, اور ریسورس سیکٹر بھی قبضہ ہے, وہ بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو, تو یہ پرابلم ہے. اور یہ کہ مڈل کلاس پیدا نہیں ہو رہا, کیونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ہی نہیں رہی, بہت کم ہے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ. اگر دیکھیں گے آپ یو این ڈی پی کی جو تازہ رپورٹ ہے, ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی اسکورنگ کی ہوئی ہے, اس کو اس میں یہ فکر رہے ہیں, یہ سلسلہ ہے. گورنمنٹ اپنی طرف نہیں کر رہا. بہرحال یہ کہ وہ ریسپونڈ کرتے ہیں, ایمرجنسی سچویشن میں ریسپونڈ کرتے ہیں, کہیں اگر ڈراؤٹ ہے تو وہ اپنا پانی کا سلسلہ یا کوئی سپلائی وغیرہ کہتے ہیں, مگر وہ عارضی ہے, وہ امیڈیٹ ریسپانس تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, اور انکم فیملی کی بڑھ نہیں رہی ہے, یہ پرابلم ہے. یہ سندھ میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ ہے. بلوچستان بڑا واسٹ ایریا ہے جو رورل ہے, اسپارسلی پاپولیٹڈ ہے, اسپارس پاپولیشن کی وجہ سے بالکل اٹینشن نہیں ملتا, حالانکہ ہر پاکستانی کا ایکول رائٹ ہے, شوڈ ہیو ان ایکسس ٹو دی اپرچونٹیز.
صحیح,
لیکن نہیں ہے, موجود نہیں ہے.
جی برگلی صاحب ہمارے, جی
بڑھ رہا ہے.
صحیح. غلام حیدر سنجرانی نے ہمیں کال کیا ہے سندھ سے, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. سر میں ایک زراعت سے کسان لوگ ہوں.
جی
میں بات کرنا چاہوں گا حکومت سندھ سے.
جی
خون دوس رہی ہے حکومت سندھ.
اوہو, کی کال ڈراپ ہو گئی. غلام حیدر سنجرانی ہمارے سامعین میں وہ صاحب ہیں جن کا بڑا اصرار ہے کہ ہم زراعت پہ بات کریں, اور یہ خود چونکہ کئی مرتبہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کھیتوں میں بیٹھ کر آپ کا پروگرام سنتے ہیں, تو اچھا ہوتا کہ ان سے بات ہو جاتی اور ان کے مسائل سامنے آتے. ویسے تھوڑا سا کسان جو ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی فصل دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے, لیکن جو فصل حاصل کرنے کے لیے اس کو سہولتیں چاہیے ایک کسان کو, فرحت عباس صاحب زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے, وہ اسے میسر نہیں ہیں, تو کسان غریب ہی رہتا ہے. چلے جائے کہ وہ تھوڑا سا اس کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملے اور اس کی فصل کی طرح اس کے چہرے پر بھی شادابی آئے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم میر محمد پڑھیار صاحب سے بات کر لیتے ہیں.
جی
بولیے.
جی حال اس نے بجائی کرنی ہے تو وہیں سے اس کو
جی
کی ضرورت ہے,
بالکل
پانی لگانے کے لیے, پھر اس کو بجلی ٹیوب ویل کی ضرورت ہے, اس کے بعد کٹائی کے لیے, وہ اس کے بعد اتنا وہ جو جتنے پیسے اس کے خرچ ہو جاتے ہیں اتنے اس کو پھر منڈی سے کہیں سے وہ ملتے ہی نہیں. پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ صرف گندم کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ اپنی گندم اپنی مرضی کے ریٹس پہ بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, حکومت پہلے ان کی گندم اٹھاتی ہے. جو غریب اور عام کسان ہے اور جس کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑی تھوڑی کر کے زمین حصہ اس کا زیادہ پڑتا ہے, اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے, تو وہ بےچارہ محروم رہ جاتا ہے. جہاں تک انہوں نے پاکستان ایریگیشن فنڈ کی بات کی تو میرا ذاتی تجربہ ہے مدثرہ کہ میں نے فنڈ فاؤنڈیشن بنا بہترین حل دیا, سولوشن دیا, جس میں ابھی بھی میرا وہ کسانوں کے ساتھ بھائی والی جسے کہتے ہیں پارٹنرشپ, جانوروں میں گائے بھینسوں میں ہم کر رہے ہیں, جو ان کا کسٹمائز پہلے سے صدیوں سے سلسلہ چلا رہا ہے, ان کو پتہ بھی ہے, وہ پسند بھی ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے میرے بار بار چکر لگانے پہ بھی مجھے کوئی وہ سمجھے کہ فیڈ بیک پازیٹیو نہیں دیا. ان کا ایک اپنا سائیکل ہے, مائکرو فائنانس نے کوئی پاورٹی ایلیویٹ نہیں کی, اور دیہاتوں میں نہ ان کے پاس ایکسس اچھی ہے, شہروں کی حد تک انہوں نے پیسے دے دیے ناکام ہو گئے, اور دیہاتوں میں ان کے پاس ایکسس نہیں ہے, ان کے پاس ٹرینڈ لوگ نہیں ہے, اور ان کی پیچھے نیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ تبدیلی لائیں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بس کاغذ پورے کرو اپنا وہ کرو. اور جو دو چار ادارے جو میں نے آپ کو بتایا نا, آسٹریلین آرگنائزیشن دی بیسٹ کام جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے کر رہے ہیں, خاص طور پہ یہ انسیمینیشن میں جانوروں کے لیے اور آرٹیفیشل. جو اسی طرح یو ایس ایڈ کے بعد بہت اچھے پروجیکٹ جس میں کٹا پال سکیم اور اس طرح کی اچھے, اور انہوں نے کھال جو پکے کروائے, کہیں کہیں پہ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا ہے, سکولز کھولے ہیں, لیکن اب ایک دو اداروں کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ پورا ملک جو ہے وہ ٹھیک کرے. جب تک حکومت اس چیز کو محسوس نہیں کرے گی اور توجہ نہیں کرے گی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پارٹنرشپ کے طور پہ اس کو کرنا چاہیے کہ یہاں پہ وہ مختلف آرگنائزیشن کو یا کاروبار ٹریڈ آرگنائزیشن کو پارٹنرشپ کے ساتھ پاکستان میں جتنی بنجر زمین پڑی ہے اس کو کام میں لے کے آئے, جہاں ریسورسز نہیں ہیں وہاں ریسورسز پیدا کریں, ٹھیکے پہ زمینیں لوگ دیتے ہیں تو بڑی کارپوریشن اگر آ جائیں گی تو ٹیکنالوجی آ جائے گی, وسائل پیدا ہو جائیں گے اور لوگوں کو تھوڑا سہولت, کوئی ہسپتال بن جائے گا, کوئی اسکول کالج کھل جائے.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو یقیناً اس طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے. میر محمد پڑھیار صاحب, آپ حکومت میں رہ چکے ہیں, سیکٹری رہ چکے ہیں, ایگریکلچر کو بہت قریب سے دیکھا ہے, آپ یہ بتائیے کہ کیا شروع سے یہی صورتحال رہی ہے؟ کیا واقعی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں کسان کے حالات سدھارنے میں؟ پڑھیار صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ ہاں پڑھیار صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میر محمد پڑھیار سابق سیکرٹری ایگریکلچر ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو انگل رخ چیک کرتی ہیں کہ کیا وجہ ہے, ان سے ہماری بات کیوں نہیں ہو رہی. تو ہم حیدر بھرگری صاحب سے ہی بات کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مسائل جن کی طرف توجہ دلا رہے ہیں فرحت عباس شاہ, یہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی نئے پیدا ہوئے ہیں. بجلی برسوں سے نہیں ہے پاکستان میں, پھر بھی دیہات میں اتنی بری حالت نہیں تھی, کیونکہ آپ دیکھیے ہر سال سیلاب آ جاتا ہے, کسان اس کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے, پھر لیکن کچھ نہیں کیا جاتا اس کے. اگر کھال پکے کروا دیے تو کھالوں کی صفائی نہیں ہوتی, نہروں کی صفائی نہیں ہوتی, کہ کسان کو اگر پانی مل رہا ہے تو صحیح ملے, اور جو سیلاب سے پانی آیا ہے وہ کہیں نہ کہیں رک جائے اور اس سے اس کو کچھ فائدہ ہو جائے. الٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے کھیت کھلیان اور اس کا گھر بار سب برباد ہو جاتا ہے. یہ سارے مسائل ہمیشہ سے موجود ہیں پاکستان میں جی, تو اس پہ کوئی منصوبہ بندی ہے؟ مرغی صاحب آپ کی جو ٹیلی فون لائن ہے, ٹیلی فون لائن کافی گڑبڑ ہے, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. تو آپ تاکہ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پر آپ ضرور اپنا کمنٹ دیجیے گا, ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں. تو جی فرحت عباس شاہ, آپ نے ذکر کیا اپنی فرض فاؤنڈیشن کا, تو ہمیں کچھ بتائیے کہ کسانوں کو کیا مدد اس سے ملی ہے. اور آپ تو انہوں نے سنا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ مویشی بھی دیں, بکریاں دیں, قرضہ دیں, کچھ کسی طرح سے ان کی مدد ہو سکے, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا.
لیکن میں نے تو ایک ماڈل بنایا تھا کہ جو واقعی لوگوں کے کام آئے, اور اس میں انویسٹر کا بھی بھلا ہو اور غریب آدمی کو بھی فائدہ پہنچے اور ملک کی معیشت بھی مضبوط ہو. کہ مثال کے طور پہ پاکستان دنیا میں پانچواں, پہلے کبھی اور اوپر تھا شاید, ملک ہے جو لائف اسٹاک میں دیکھا ہے, جہاں پہ یعنی لوگوں کو سوجھ بھی ہے جانور رکھنے کرنے کی. اگر صرف لائف اسٹاک مضبوط ہو جائے تو کسان آسودہ ہو جائے گا. ہم جو ہے پہلے میں نے بکریوں سے آغاز کیا تھا, اس کے بعد اگلا جو ہم نے اسٹیپ لیا وہ گائے وغیرہ کا پارٹنرشپ کی ہے, کہ ہم بچڑی جو ہے ایک بیچتے ہیں, جب وہ بچہ دینے والی ہو جائے تو پھر ہم اس کا شیئرنگ کرتے ہیں, اور اگر لاس ہو جائے تو ہمارا پیسہ گیا. اور جتنی سروس ہمیں کی ہوتی ہے کسان نے اس کی سروس چلی گئی, یہ اس چیز کی ان کو سمجھ اور وہ خود یہ کام کرتے. ایک گائے سے مدثرہ یقین کریں, اچھی گائے ایک گھر میں چلی جائے تو سب سے پہلے تو فوڈ سیکورٹی ایشو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, کہ ہم اس دودھ کا مالک ہی اسے سمجھتے ہیں کہ تم اچھا. اس کے بعد اگر وہ گائے جو ہے بچہ بھی دیتی ہے, تھوڑا پھلتی پھولتی ہے, تو اس کا سال میں اس کو اتنے پیسے دے جاتی ہے کہ وہ چھوٹا موٹا بزنس اور شروع کر دے. تو جس کو زیادہ رکھنی آتی ہے اس کو دو دے دے, تین دے دی. ایک یہ ایک صرف لائف اسٹاک اگر بہتر ہو جائے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ وین کے بغیر چونکہ کام کرتے ہیں نا, تو پھر وہ اس کے ثمرات اس طرح ملتے نہیں. اب دیکھیں کہ صرف جو ہے کراپ انشورنس کی آپ بات کر لیں, پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا ہے کہ یہ ہونی چاہیے. آپ نے ابھی بات بھی کی کہ سیلاب آتے ہیں سارا, تو پاکستان میں ابھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا, کیونکہ نہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی انٹرسٹ اس طرف ہے. بین الاقوامی ادارے بےچارے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تھوڑی بہت کوئی ایشوز بنتے ہیں, کبھی لون کو ہیومن ریسورس کے ایشوز آ جاتے ہیں, کبھی پارٹنر آرگنائزیشن کے, تو وہ چلے جاتے ہیں تو نہیں ہو پاتی. تو کراپ ہونی چاہیے کم از کم کسان. اچھا پھر میں ایک اور اہم آپ کو بات بتاؤں, کسان کی جان منڈیوں سے اور منڈی کے آڑتی جو ہے جو مڈل مین درمیان میں, اس سے چھوٹنی بڑی ضروری. اگر وہ اپنا کا حصہ اتنا نہیں لیتا جتنا اس کو لینا چاہیے, وہ کسان کا حصہ بھی مارتا ہے اور اس کے بعد مارکیٹ میں وہ پرائس جو ہے وہ اس کو کنٹرول میں نہیں آنے دیتا.
صحیح, تو یہ شاہ صاحب یہ کیا ہے, مڈل مین ہے کیا؟ مڈل مین ہے کیا یہ؟
یہ وہ آڑتی ہے جس کے پاس کسان جو ہے سبزی گندم کراپس اپنی بنا کے جب پک جاتی ہیں تو لے کے آتا ہے. اب یہ دیکھیں مثال میں صرف سبزی کی آپ کو دوں, سبزی جو پیرشیبل آئٹم ہے وہ دو دن پڑی رہے تو باسی ہو کے گئی نا, کسان اب اس کے پاس لاتا ہے اس کو بیٹھے بیٹھے شام کو اس کو باری آئی اس کو آڑتی کہتا ہے بھائی اتنے ریٹ پہ دینی ہے تو دے نہیں تو میرے پاس پیسے بھی میں نہیں یہ لے سکتا. اب اس کو بےچارے کو اگر وہ بتے میں اور وارے میں نہ بھی آتی ہو تو اس کو بیچ کے جانا پڑتی ہے, کل وہ خراب ہو جائے گی, کل تو وہ ٹکے کی نہیں رہنی, وہ آنے پونے داموں اپنی سبزی بیچ کے چلا جاتا ہے. ایک وہ وہاں سے اٹھا کے لے آیا شہر کی منڈی تک
جی,
دوسرا اس نے رات وہاں پہ وہ اپنی گاڑی بھی انگیج کی, مزدور انگیج کی, اس کے بعد اس کو اپنی اس کی مرضی کی وہ ملتی نہیں ہے, اور درمیان والا اس سے لے کے پھر آگے بازاروں میں وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے, اس میں ریٹ کی بہت بڑی اس میں وہ گیپ آ جاتا ہے, جو عام صارف جو ہے اس پہ بھی بوجھ پڑا, حکومت کو علیحدہ لوگ مہنگائی کی گالیاں دیتے ہیں اور کھا وہاں پہ چند لوگ جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کسان بےچارا غریب کر غریب. تو اس طرح کے اتنے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کیے, ٹھیک ہونے والے بھی ہیں لیکن اب پتہ نہیں کون ٹھیک کرے, اب مایوسی ہے.
یہ تو ٹھیک کہا آپ نے, اصل میں وہی بات ہے کہ ایک انتہائی ابتدائی سطح پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت بڑے پیمانے پر اگر ایسے ٹرکس نہیں دیے جا سکتے جن میں سرد خانے کا انتظام موجود ہوتا ہے, کیونکہ یہاں امریکہ میں یہ تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے, تو بہت دور دور سے ایسی ریاستوں سے یہاں سامان, اب فرض کیجئے کہ کیلیفورنیا سے اگر سامان ورجینیا میں آنا ہے تو اس کا انتظام موجود ہے, تو اور کوئی سبزی خراب نہیں ہوتی کیونکہ امریکہ میں سب جگہ زراعت نہیں ہے, کچھ ریاستیں ہیں جن سے سامان آتا ہے لیکن وہ باقاعدہ کولڈ سٹوریج کے ذریعے آتا ہے اور ان کو اس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے کہ سامان خراب نہ ہو تو لا کے بیچا جاتا ہے. مگر ہمارے ہاں یقیناً یہ تو ایک بہت ہی ابتدائی بات ہے کہ سبزی ایک ایسی چیز ہے جو کہ خراب ہو سکتی ہے, اس کا تو حفاظت کا انتظام ہونا چاہیے. بیچارہ وہ کسان جس نے وہ سبزی اگائی ہے, اتنی محنت کی ہے اور اس کے بعد اس کو اس کا ثمر ملا ہے تو, لیکن اس کی معاشی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو ان کا کولڈ سٹوریج کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور ان کو ایسی سڑک بھی میسر آنی چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس کو مارکیٹ میں لے آئیں. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو حیدر بھرگری صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا, ہمیں افسوس ہے کہ میر محمد پڑیار صاحب نے اپنا فون پھر بزی کر لیا, ان سے بات ہی نہیں ہو پائی ہے, ورنہ کچھ اندازہ ہوتا کہ پچھلے دور میں انہوں نے کچھ کیا ہے, کیا کوئی انتظامات ہوئے یا وہ کوئی اقدامات اگر ہوئے تھے تو وہ کیوں نہیں پنپ سکے, تو ان سے تو بات نہیں ہو پائی. تو بھرگری صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں کہ کوئی ایسا, اب دیکھیے ابھی فرد عباس شاہ بات کر رہے تھے کہ ایک کسان جو اگر سبزی ہی لے جاتا ہے مارکیٹ میں تو آڑتی اس سے, آڑتی سے رابطہ ہونے تک اسے شام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آڑتی کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اسے قبول بھی کرے یا نہیں اور مرضی کے پیسے دیتا ہے. ایک یہ بہت ابتدائی بات ہے. تو کیا ایک دیکھیے اب بڑے بڑے فریج تو لوگوں کے پاس موجود ہیں.
دیکھیے کسان کی مدثر جہاں تک کسان کا تعلق ہے, کسان کی حالت زیادہ بدتر ہے, یعنی یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. اصل میں جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک تو اس کی اونرشپ نہیں ہے اور اس کو اس میں شیئر ملتا ہے, وہ مقروض رہتا ہے زمیندار کا, کیونکہ وہ فصل اترنے سے پہلے اس کی جو ضروریات ہیں, یعنی اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے, اس کا کچھ اور ہوتا ہے, کوئی ان کے تہوار ہوتے ہیں, کوئی کپڑا چاہیے کچھ چاہیے, اس کے لیے وہ قرض لیتے ہیں زمیندار سے, تو وہ قرض اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آلموسٹ بانڈیڈ ہوتا ہے آدمی, وہ بانڈیڈ لیبر کے طور پہ کام کرتا ہے باقی زندگی. تو اس کے پاس کسان کے پاس یہ سلسلہ نہیں ہے, وہ کسان کی اونرشپ نہیں ہے پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر وہ ویجیٹیبل گرو کر رہے ہیں تو اس کو مارکیٹ تک پہنچانا پڑتا ہے, مارکیٹ ٹو فارم ٹو مارکیٹ روڈ نہیں ہے اتنے پاکستان میں جتنے ہونے چاہیے, یعنی وہ جو موٹر وے ہے یا اسلام آباد میں جو ایکسپریس وے بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس پہ اتنا پیسہ خرچ آتا ہے کہ جس سے پورے پاکستان میں موٹر وے کی مطلب یہ فارم ٹو مارکیٹ روڈ بن سکتے ہیں. لیکن یہ پلاننگ اور پرائیورٹیز کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہاں پہ پلاننگ جو ہے وہ ایلیٹزم وہ کرتے ہیں اور ایلیٹزم کو کیٹر کرتی ہے, وہ ایلیٹ کرتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں, تو ان کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. کسان سب سے زیادہ بدتر ہے. وہ اگر سندھ میں یہ ہے کہ جو شوگر کین گرو کرتے ہیں وہ شوگر کین بلک میں مارکیٹ میں تو نہیں جاتا نا, وہ جاتا ہے فیکٹریز کو, فیکٹریز والے مونوپلائز کیا ہوا ہے فیکٹریز نے, وہ کئی بلک سال سال ان کو پیسے پیمنٹ نہیں کرتے, اس کی وہ لے لیتے ہیں عمل تو لیتے بھی, وہ مہینوں اس کے ٹرک کھڑے رہتے ہیں گیٹ کے باہر کہ وہ اس کو لیں گے, اس کے بعد وہ حساب کتاب ہوگا, حساب کتاب جب ہوتا ہے تو وہ اس کو تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیتے ہیں. تو کسان کا حال برا ہے, اور یہ کہ جو فصلیں ہیں اس کا کوئی انشورنس نہیں ہے. اب شہر میں آپ دیکھیں ہر چیز کا انشورنس ہے, لیکن ان کا فصلوں کا انشورنس نہیں ہے. اور کیلامٹیز جو ہیں, یعنی پیسٹ اٹیک ہو گیا, یا یہ کہ ڈراؤٹ آ گیا, جل گیا, پانی زیادہ آ گیا, جل گیا فصل, سب کچھ ہو گیا, تو وہ تو بدتر حالت میں, وہ پھر مکروز. سو دا ہول لائف گوز انٹو دس ویشس سرکل. یہ کسان کا ہے. لیکن جنرلی تمام رورل ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کو کئی چیزوں کی بیسک ایمینیٹیز جو ہیں یا بیسک فیسلٹیز جو ہیں وہ ایکسس نہیں ہے ان کو.
یہ واقعی, یہ تو بڑی بڑی ہی عجیب بات ہے.
پاکستان میں ہائی ٹائم تھا کہ پاکستان, دیکھیے یہ اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو ایوب خان کے دور ضرور ایسا تھا جس میں جو پیرلل اکانومی ہے, یعنی ایگریکلچر اکانومی کے علاوہ جو دوسری اکانومی ہے وہ ڈیولپ ہوئی, جس میں انڈسٹریز اور فیکٹریز وغیرہ وغیرہ ڈیولپ ہوئی. لیکن اس کے بعد سے بالکل نہیں ہوئی. ابھی ایگرو بیسڈ کوئی انڈسٹری, کوئی چھوٹی فیکٹری, کوئی کاٹیج انڈسٹری, وہ چیزوں کا انیشیٹو گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کو چاہیے فیسلٹیز چاہیے, یعنی بجلی چاہیے, سڑکیں چاہیے, پانی چاہیے, تو وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ بھی مسئلے ہیں. تو رورل ایریا کا یہ ہے. اب جو انٹروینشن, جو نان گورنمنٹ سیکٹر جو انٹروینشن کر رہا ہے وہ ہے, اس کا امپیکٹ بڑا نہیں ہے, لیکن تھوڑی تھوڑی ہے. وہ سب سیکٹر میں ہے, ڈونر کا پیسہ ہے. لیکن ایک تو یہ کہ اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے, اس جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی کاسٹ بہت ہائی دینی پڑتی ہے, کیونکہ این جی اوز کا اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ بہت پیسے اپنے اوپر لیتا ہے, اوور ہیڈز اور بہت سارے اس طرح کے پیسے لیتے ہیں وہ. تو وہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. ان نیور دی لیس یہ تھوڑا بہت پیسہ ادھر جاتا ہے, پیسہ جاتا ہے تو کم سے کم تھوڑی تھوڑی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے. مطلب کوئی ڈرائیور لگ جائے, کوئی امپلائمنٹ ہو رہی ہے, کوئی پیٹرول بکتا ہے, کوئی ڈیزل بکتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں. تو یہ جو ہے سلسلہ,
ٹھیک, یہ پھر بھی چلیے, کچھ تو کچھ تو ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ سارے کام, اول تو حکومت کو ہی بجٹ رکھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, لیکن اگر نجی شعبہ بھی اس میں کچھ احساس کر رہا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں کچھ لوگوں نے کال کیا ہے, ہمارے سامعین نے, تو غلام حیدر سنجرانی کی کال دوبارہ مل گئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں, مرید خان ہیں میاں والی سے, بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں, تو ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی مرید خان, السلام علیکم. نہیں ہے مرید خان, تو چلیے غلام حیدر ہیں.
تباہ برباد کرتا ہوا چلا جاتا ہے, لیکن ہم ڈیم نہیں بناتے اور ہمارے صوبے ڈیم کے خلاف ہیں, کتنے ظلم کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ زراعت پہ اور لائف سٹاک پہ ایمرجنسی لگائے, تاکہ زراعت کی ڈیزل سستا ہو, بجلی سستی ہو, کسان کے لیے سوچا جائے, ورنہ یہ جو ہے ملک میں قحط پڑ جائے گا. یہ سونا اگلتی ہوئی زمین جو ہے وہ پانی کی بوند کے لیے ترس رہی ہے. پاکستان کا بہترین سسٹم ہے ایگریکلچر کا, اور بہترین سسٹم ہے یہ نہری نظام ہے, لیکن اس کو مینٹین نہیں کیا جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مڈل مین ہے یہ پیسے کھا جاتا ہے. زمیندار وہ بیچارہ وہ کھیت میں جو ہے وہ خالی چادر لے کر گھر آتا ہے. یہ بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کو زمینیں دیں, ان کی زمینیں ان کو الاٹ کریں, اور ان کو زرعی الاٹ دیں, ان کو کھاد بیج سستا دیں, پانی بجلی سستی دیں, تاکہ ملک ترقی کرے. شکریہ.
بہت شکریہ. مرید خان بھی وہی باتیں کر رہے تھے جو اس سے پہلے جن پر ہم بات کر رہے تھے. واقعی مڈل مین, تو سب سے زیادہ تو ضروری یہ ہے کہ اس مڈل مین کا سلسلہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو, کم از کم اس کی گرفت بھی ہونی چاہیے. تو ہمارے سننے والے کال تو کر رہے ہیں لیکن ان کی کالز بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں. خیر, فرحت عباس شاہ, آپ نے سنا, یہ بھی یعنی مسائل سب کو معلوم ہیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے خود ایک نجی طور پر ایفرٹ شروع کی, اور ابھی بھرگری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک نجی شعبہ جو ہے اس میں وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن اتنا ثمر حاصل نہیں ہوا, تو کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اس میں, کیا خیال؟
جی دیکھیں, مجھے تو رکاوٹیں یہ آئی ہیں کہ میرا شاید کیونکہ این جی او سیکٹر میں اتنا نہیں تھا آنا جانا, میں ان میں باہر کا آدمی تھا, ایک شاعر ادیب, تو مجھے تو کہیں سے کسی نے سپورٹ نہیں کیا اس میں, نہ کوئی یہ جو جیسے پی پی ایف ہے یا کسی اور, اور ان کو اپنے سائیکل یا سرکل سے باہر نہیں نکلتے. دوسرا, مائکرو فائنانس کی موومنٹ چلی تھی باہر سے ہی یہ ہارورڈ اور اس طرح کے اداروں نے ریسرچ کی اور بڑھایا, جس میں اسلامک مائکرو فائنانس کو کوشش کی گئی کہ یہ آئے. اور میں اسی پہلے میں کنونشنل مائکرو فائنانس کو میں نے پڑھا, دیکھا, سارا کیا, ان اداروں میں کام بھی کیا, یہ پی ٹی ایف کے ساتھ پارٹنر تھے, تو وہاں بھی میں نے اس بات پہ میں قائل ہوا کہ اسلامک مائکرو فائنانس جو پارٹنرشپ بیسڈ ہو, اس میں دونوں کا فائدہ, تینوں جو اینٹیٹیز ہیں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے, تینوں پارٹیوں کا. لیکن میں اس کو اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی اوپر پہ ایسے لوگ تھے جن کو کنونشنل سائڈ پہ مائنڈ سیٹ تھا, وہ اس کی اسلامک کو کرنے میں ان کی دلچسپی نہیں تھی, وہ ناکام رہے, جس کی وجہ سے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جو بڑے ادارے پیچھے آئی ایف سی وغیرہ تھے, ان کی شاید دلچسپی کم ہو گئی اسلامک مائکرو فائنانس میں, کیونکہ ان کو کوئی پراپر ادارہ ملا نہیں, میرے جیسے اداروں کو انہوں نے اٹھایا نہیں. ورنہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, آئی ایف سی جو لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, قرضے دے رہے ہیں, اگر وہ پہلے سے ان کے ساتھ طے کر لیں کہ بھائی اتنے پیسے ان پالیسیز کے تحت دیہاتوں میں لگاؤ, اتنے پیسے لائف اسٹاک میں لگاؤ, اتنے زراعت میں لگاؤ, تو پھر میں بھی یہ توجہ دیں. اگر وہ ان کو بغیر شرائط کے, جیسے بعض اوقات میں نے تھوڑا سنا بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہے انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوں گے, تو پتہ نہیں کیوں ایک بڑا ادارہ ہے, اس کی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ایشین, میرے خیال میں ایشین بینک ہے, تو پھر ہم دیں گے, کنڈیشنل انہوں نے ان کو پیسے دیے, تو وہ پیسے پھر کہیں نہ کہیں لگتے نظر آ جاتے ہیں. یہاں پہ کنڈیشن نہیں ہوتی ان پیسوں کا, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں آئے کہاں چلے گئے. یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, ایشیا ڈیولپمنٹ بینک, یہ اگر مل جل کے ہیلپ کریں پاکستان کی اور ٹارگیٹڈ یعنی کہ پروجیکٹس پر کام کریں اور لانگ ٹرم جو ہے پروجیکٹس لے کر آئیں, شارٹ ٹرم جو ہے وہ نہ لائیں, تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے. اکیلا پاکستان یا پاکستان کے یہ حکمران چاہے آج کے ہیں یا کل کے ہیں, وہ سارے ایک جیسے ہیں, ان کی پرائیورٹی نہ ملک ہے نہ عوام ہے.
ٹھیک ٹھیک, یہ تو خیر بڑی افسوسناک بات ہوگی, کیونکہ انہیں آخر عوام ہی سے ووٹ لینے ہیں اور ملک ہوگا تو وہ حکمران ہوں گے. بات تو بڑی کچھ زیادہ گہری سوچ کی نہیں ہے. ہمیں حیدر بھرکری صاحب, اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں, آپ نے نشاندہی تو کی ہے, کچھ بتائیے گا کہ جی جی پرائیویٹ سیکٹر سے مطلب آپ کتنی امید رکھتے ہیں کہ کچھ بہتری لا سکتا ہے.
جی پرائیویٹ سیکٹر سے, میں اسی این جی او سیکٹر سے منسلک ہوں ابھی بھی, میں چیئر پرسن تھا ایک ادارے کا, وہ سردیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام, سات ڈسٹرکٹ میں کام کرتی ہے لوور سر میں, اس کا چیئرمین تھا بورڈ کا, ابھی جنوری تک میں چیئرمین تھا. اور یہ جو مائکرو کریڈٹ کے بھی ہمارے کلیگ بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, وہ یہ ادارہ بھی مائکرو کریڈٹ ڈسپرس کرتا ہے, اور یہ جب میں تھا تو اس وقت 3.1 بلین جو ہے وہ اس وقت ڈسپرسمنٹ تھی, اس سال کی بجٹ تھی. تو مائکرو کریڈٹ کا بھی پرابلم یہ ہے کہ پیسہ ڈیفینیٹلی جاتا ہے, لوگ وہاں پہ اس ایریا میں پیسہ جاتا ہے, لیکن اس کا جو مارک اپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. لینڈر جو ہے پی پی ایف جو ہے وہ 8-12% وہ لیتا ہے اس کے اوپر مارک اپ. ڈفرنٹ لونز ہیں, کوئی 8% پہ ہیں, کچھ 12% پہ ہیں, اور آگے جو ہے وہ کمپوزٹ جو ادارہ ڈسپرس کرتا ہے وہ 20% تک لیتا ہے اسے, جو لوگ ہیں اسے, اور وہ شارٹ ٹرم اور چھوٹا لون ہوتا ہے, 30,000 ہوتا ہے, میکسیمم 1.5 لاکھ ہو سکتا ہے, 6 مہینے کی اس میں ڈیوریشن میں واپس کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کام نہیں کر رہا. وہ ویسے بھی بنگلہ دیش میں بھی وہ پہلے تو اس کی بڑی دھوم تھی, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, وہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے, بلکہ آن دی کنٹری وہ پاورٹی بڑھ رہی ہے. اور آندھرا پردیش میں اور گجرات میں, انڈیا میں, گجرات اسٹیٹ جو ہے اس میں, وہاں پہ بھی کوئی اتنا کام نہیں ہوا اس کا مائکرو کریڈٹ کا. پاکستان میں ابھی چل رہا ہے, پاکستان میں بہت سارے ادارے کر رہے ہیں مائکرو کریڈٹ, لیکن یہ اچھا انٹرسٹنگ, اس کا نام پاورٹی ایلیویشن رکھا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ دیتا ہے, تو وہ اس کا نام بھی کریڈٹ کا یہی رکھا ہوا ہے. حالانکہ وہ اس سے پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو رہی, پاورٹی بڑھ رہی ہے. وہ ایک ویشیس سرکل ہے, اور وہ ایک کیپٹلسٹ ایکٹیویٹی ہے, جس میں وہ مطلب ہے بہت سارا پیسہ مارکیٹ کے طور پہ واپس آتا ہے, اور بہت کماتے ہیں وہ ادارہ بھی, کما رہا ہے جو لینڈر ہے, جو بیچ میں انٹرمیڈیٹ ادارہ ہے وہ بہت زیادہ کماتا ہے, اسی پیسے سے وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں بہت زیادہ. وہ حالانکہ کمیونٹی کا پیسہ ہے, واپس جانا چاہیے کمیونٹی کو, لیکن جاتا نہیں ہے. اول تو ریگولیٹری ادارے پاکستان میں بہت کمزور ہیں, اکاؤنٹیبلٹی اور ریگولیشن جو ہے, ریگولیشن کو پھر امپلیمنٹ کرانا, اس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہ این جی او کے لیے بھی کی بھی نہیں ہے پاکستان میں, وہ گرڈ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام ہو رہا ہے, لیکن جو الٹیمیٹلی مدثرہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ ڈیفینیٹلی جاتا ہے, तो उस पैसे का थोड़ा इम्पैक्ट है. जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी डेवलप होती है, लोकल इकोनॉमी जो है थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है, तो एक तो ये फैक्टर है. दूसरा ये कि सर्विस इकोनॉमी बहुत डेवलप हो रही है रूरल एरिया में, प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं हो रही. सर्विस इकोनॉमी जैसे मोबाइल फोन है, कारें हैं, इस तरह की चीजें बहुत डेवलप हो रही हैं.
तो बड़े जमींदार जी, बड़े जमींदार
लोन पे हैं, तो लोग मकरूज बहुत ज्यादा हैं.
सही सही ठीक. तो हैदर भरगी साहब जी, बहुत
है,
बहुत शुक्रिया.
कुछ फलाई अदारे हैं जो काम कर रहे हैं अपना, वो हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अपना फलाई अदारे हैं, जो डोनर पाकिस्तान नंबर वन डोनेशन का जहाँ ताल्लुक है, पर्सनल प्राइवेट डोनरशिप जो है उसमें नंबर वन है दुनिया में, बहुत पाकिस्तान में डोनेशन होती है.
ठीक,
लेकिन तो चैनलाइज नहीं. जी, जी
सही सही. हैदर भरगी साहब, ये एक इस अच्छे नोट पर हम आपसे इजाजत लेंगे कि कम अज कम लोगों में एहसास बाकी है, वो देना चाहते हैं कि और लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पैसा सही जगह पर उसका इस्तेमाल हो, और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जज्बा बरकरार रहेगा तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और जहां मसाइल हैं वो भी दूर किए जा सकेंगे. हम आपसे इजाज़त लेते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.
बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. हैदर भरगी साहब हमसे बात कर रहे थे, और इस दौरान जो कॉल आई, जावेद कायम खानी शायद हमारे साथ हैं, और अब्दुल हनान. तो जावेद कायम खानी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं.
जी जी, मैं क्या, मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट मीरपुखा से ही है
जी.
हमारे पास जितना ज़रात को इन गुज़िश्ते 8 सालों में जो नुकसान हुआ है
जी,
तो हमारे पास जमीनें ऊपर है, पानी नीचे, हम ट्यूबवेलों पे चलाते हैं, उस पर डीजल महंगे, पेट्रोल वो अलग, फिर बांध की कीमतें बढ़ा दी गई, फिर उसकी आबादगारी में फिर दवाइयाँ, बीज जो बीज मिला वो सब नकली, और दवाइयाँ हैं वो बेअसर. मना इतना इंतहाई साफ से ज़रात को तबाह किया जा रहा है, या तो कोई मंसूबा बंदी के तहत ये काम हो रहा है, तो ना तो बीज ओरिजिनल मिल रहा है, ना दवाइयाँ काम कर रही हैं, ना पानी उसके काम को मिल रहा है.
तो इसका मतलब है कि ये जी मार्केट में आपका ख्याल है कि मार्केट से जो अशिया दस्तियाब हैं वो खालिस नहीं है. ठीक, तो इस जानिब तवज्जो होनी चाहिए. ओह अच्छा, चलिए ये बात भी है कि ईमानदारी तो फिर सिखाई नहीं जाती, या तो कानून उसको नाफिज करवाता है या इंसान के अपने अंदर होती है. दूसरे अब्दुल हनान साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम.
हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप?
बिल्कुल ठीक ठाक.
अच्छा, आप होल्ड पे चाहे जितना मर्जी रख लिया करें, आप लोग ही हमें इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं कि हम आपके साथ जुड़ते हैं, और आपने ही फ्री कॉल्स दी हुई है, तो डेफिनेटली हम जितना मर्जी लगाएं हम आपके पाबंद हैं. अच्छा, दूसरी बात ये करूं कि जो टॉपिक है डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसके ऊपर ये बात करता चलूं कि अब जैसे USAID देखें, एक बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान में बड़ा वो इन्वेस्ट कर रहा है, दही इलाकों में डेफिनेटली वो कर रहा है, लेकिन उसके असरात सामने इसलिए नहीं आते कि उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है. जो गवर्नमेंट की एंड से हमें हमारे साथ जो इन टच करके वो देना चाहिए, हाँ वो USAID को तो चेक एंड बैलेंस दे रहे हैं, हमारा कहाँ गया? दूसरी बात ये है कि आप इंडिया में चले जाएं या जिस तरह नेपाल और बांग्लादेश में चले जाएं, वहां पर इन रूरल एरियाज में स्पेशली उन्होंने इस तरह के डेवलपिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं कि जो उन एरियाज के ही वो मुख्तस हैं और उसी के ही हवाले से वो चलते हैं, चाहे वो बिजली का हो या नहरी निज़ाम हो या चाहे कोई एक छोटा सा क्लीन का भी कोई जो है वो प्रोजेक्ट हो, तो वो उन पे फोकस कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे अहम बात है, थोड़ी सी लंबी हो जाए कि जल्दी कंप्लीट करता हूँ, कि यहाँ पर लोग खुद मेहनत करते थे, हाथ से काम करते थे, चादरें बनाया करते थे, कल्चर के ऊपर सारा डेवलपमेंट का सारा काम वो खुद करते थे, लोग मुख्तस होते थे इन गाँव में. लेकिन अब ना उनका कोई माली वारिस है और ना गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का कोई माली वारिस है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं. पैसा आता है, नजर नहीं आता कहाँ चला जाता है. तो उनका चेक एंड बैलेंस हो जाए तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा, चेक एंड बैलेंस नहीं है, बात यहीं पे खत्म हो रही है मेरी.
सही सही सही, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस की बहुत
जरूरत है. और आपका बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं हैं, अच्छे टॉपिक्स लेके आ रही है. मैं अपनी जॉब से हर मुमकिन मेरी कोशिश होती है निकल के जिस मुमकिन मुझसे हो सके वो मैं करके आपसे रब्ते में रहूँ, क्योंकि वीओ की मेरे लिए बहुत खिदमत है, बहुत बहुत मेरे लिए सपोर्ट है, और मैं वीओ के कभी भी नहीं भूल सकता, और आपको तो डेफिनेटली, और आपके जितने साथ जितने अनाउंसर्स हैं सबकी बहुत सारी मेरे साथ बेस्ट विशेज हैं, और मेरे लिए बहुत सारी उनकी दुआएं, और मेरी भी बहुत सारी उनके लिए बहुत सारी मेरी अंश दुआएं.
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हनान, हम आपकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआगो हैं. आप एक मेहनती नौजवान हैं और यकीनन एक बड़ा नाम कमाएंगे, और हमें खुशी होती है आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. सादुल्ला हमारे साथ थे कोयटा से, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है. तो फरहत अब्बास शाह, आपने सुना कुछ लोग जो हैं बेचारे, उनके मसाइल तो यानी इंतहाई स्क्रैच से शुरू होते हैं, बहुत ही ऐसी बुनियादी सतह पर उनके मसाइल हैं. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ ہم صرف مسائل کی بات کر کے چھوڑ دیں اگر پروگرام کو تو پروگرام مکمل نہیں ہوتا. کوشش کریں گے کہ اس پر ایک اور پروگرام کریں, اور اس مرتبہ تو حکومت کے نمائندے نہیں آ سکے ہمارے پروگرام میں, لیکن آئندہ ہم ان کے سامنے یہ رکھیں بات. تو ابھی بات کر رہے تھے بھرگری صاحب کے جو مائکرو فائنانس ہے ان کی نظر میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا ہے, تو ٹھیک ہے کوشش تو اب ہر سطح پر ہو رہی ہے. فرحت عباس شاہ, آپ شاعر ہیں, شاعر کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے اور احساس سے بھرا ہوا. آپ نے ان لوگوں کا احساس کیا, آپ ان کے مسائل سے واقف ہیں, انہیں حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا شاعر کہیں نا امید ہونے لگا ہے؟
نا امیدی تو شاید آپ نے بڑی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا, نا امیدی تو ہے, لیکن کیا اب شاعر کو نا امید ہونا نہیں چاہیے, پھر ہم اب اپنی نا امیدیوں سے لڑنا چاہیے.
جی ایسا تو نہیں ہے, رابطہ ہی آپ سے ہمارا منقطع ہو گیا. فرحت عباس شاہ, آپ سے تو ابھی کچھ اور بات کرنا تھی, تو اگر ایسا ہے تو پلیز انہیں دوبارہ لیجیے, ان کا شکریہ ادا کیے بغیر تو پروگرام کنکلوڈ نہیں کر سکتے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ تھے بلکہ, حیدر بھرگری صاحب, وہ بھی زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ہی کوشاں ہیں, اور خود فرحت عباس شاہ ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کی محنت انتہائی ابتدائی درجے کی, انتہائی کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک کسان کا گھر بہت اچھی طرح چلتا رہے, اس کو کچھ آمدنی ہوتی رہے. تو ہم ان سے چاہ رہے تھے کہ جانے سے پہلے ان کا کچھ کلام بھی ہم سنیں, اگر ہمارا رابطہ ان سے دوبارہ ہو جاتا ہے تو ہم ان سے فرمائش کریں گے. ویسے آپ جانتے ہیں کہ کتنی کتابیں ان کی شاعری کی آ چکی ہیں, اور یعنی بہت ہی زیادہ ان کی شاعری کمال ہے. یوں ہی سادگی سے کچھ کہہ جاتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ تو بھی زمانے کے ساتھ ہے, ثابت ہوا کہ تو بھی ہمارا نہیں رہا. تو یہ جو انداز ہے نا, یہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی قریب ہیں لوگوں کے. اور پھر کہتے ہیں تم میری آنکھ کے تیور نہ بھلا پاؤ گے, ان کہی بات کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا. تو معلوم نہیں ان کہی رہ گئی ہماری بات, تو اگر ان سے دوبارہ رابطہ ہو جاتا تو ہم ان سے ان کا کلام بھی سنتے. لیکن ہم آپ کو سنواتے ہیں ان کی ایک غزل ہے, ان کے اپنے ہی بیٹے نے گائی ہے, تو آئیے سنتے ہیں.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد, کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد, تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر.
جی فرحت عباس شاہ کا کلام آپ سن رہے تھے, اور انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ سمیر کی آواز میں جو میری غزل ہے وہ سنوا دیجئے, کیونکہ لوگ خوش ہو جائیں گے, نوجوان ان کے انداز میں ہے. تو خیر آپ نے سنی اور نوجوان یقیناً خوش بھی ہوئے ہوں گے. ہم کچھ اور نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. آپ کے فیس بک کے میسیجز ہمارے پاس بہت سے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خط بھی آئے ہیں. تو کچھ نوجوان بیٹھے ہیں ذاکر خان شینواری کے ساتھ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, تو ان کے خطوں کی بات ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے فیس بک کے میسیجز پڑھیں, پہلے خط پڑھتے ہیں. اور لنڈی کوتل سے ذاکر خان شینواری نے لکھا ہے کہ ہر اتوار شو میں آنے والے موضوع جو آپ نے جو موضوع منتخب کیا ہوتا ہے اسے شو کے آخر میں بتا دیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آئندہ شو میں آپ کس بات پر بات کریں گے. اصل میں ہوتا یہ ہے ذاکر خان کہ یقین جانیے کہ چند دن پہلے بھی نہیں آخری لمحوں میں ایک موضوع سامنے آتا ہے اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پروگرام کوئی روایتی موضوعات لے کر نہیں آتا, یا تو کسی ایسی رپورٹ پر ہم بات کرتے ہیں جو کہ واقعی توجہ چاہتی ہو. اب اگر ایسی رپورٹ آ جائے کہ پاکستان جو ہے دنیا میں اپنے ہمسایہ ممالک سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہاں خوشی کا احساس زیادہ ہے, تو اب یہ ایسی رپورٹ ہے کہ اس پہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا, تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ موضوعات ہم فوری طور پر ہی لیتے ہیں اس لیے پہلے سے نہیں بتا سکتے. البتہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگلا پروگرام جو ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ زرعی شعبے سے اگر حکومت کا کوئی نمائندہ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آمادہ ہو جائے. تو آج جو مسائل سامنے آئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں اور کسانوں کی طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے, تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کسانوں کی بہتری کے لیے, زرعی شعبے کی بہتری کے لیے, زرعی پیداوار کے لیے کیا کر رہی ہے. تو چلیے اس لحاظ سے آپ دعا کیجیے کہ حکومتی نمائندے ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو ہم اپنے پروگرام میں اسی پر دوبارہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے آج تو ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا. دوسرے آپ کہتے ہیں کہ پروگرام خطاب کے میں ہمارے خطوط کے جوابات 9:30 کے بعد نشر کروائیں, کیونکہ 9 بجے سے 9:30 بجے تک عشاء کی نماز ہو چکی ہوتی ہے. تمام پروگرام پہلے کی طرح اب بھی اچھے لگتے ہیں. یاسمین جمیل کا پروگرام ہردم رواں ہے زندگی بہت پسند کیا جا رہا ہے, اور پروگرام میری کہانی نے بھی شہناز عزیز کی کاوشوں کا نتیجہ تصور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پروگرام سادہ رنگ اور کچھ تو کہیے, آپ کی صحت, یہ سب اچھے ہیں, اور پروگرام خطاب کے کا تو جواب ہی نہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کے خطوں سے سجتا ہے, تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں, آپ کے خطوں کے جواب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ذاکر خان. دیکھ لیجئے ہم نے کوشش کی کہ آپ کے 9:45 کے بعد آپ کے خط کا ذکر ہو, تو امید ہے کہ آپ نے سنا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ جو مذہبی فرائض ہیں وہ پہلے اور باقی باتیں بعد میں. تو جتنا بھی وقت آپ کو ملے آپ ہمارا پروگرام سنا کیجیے, ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ہے. ابھی تک ذرا کھول کے کسی طرح ہمارے پروگرام پر کوئی تبصرہ کیجیے گا تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کے معیار تک ہم پہنچے یا نہیں. تو آپ کے دوستوں کے پیغامات ہیں اس خط میں, ہمیں اچھا لگتا ہے, اگلے پروگرام میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, انتظار کیجیے گا. یہ 2-3 خط ہمیں مل گئے سید لطف علی بخاری کے, اور انہوں نے بلکہ 3 خط ہیں ان کے جو ایک ساتھ ملے ہیں اور مختلف تاریخوں کے ہیں. تاریخ اب نہیں بتاتے کیونکہ بات بہت پرانی ہے اور اچھا نہیں لگتا, لیکن ہم تک ڈاک پہنچتی بڑی دیر میں ہے. تو موج سے انہوں نے لکھا ہے, میاں والی سے. انہوں نے امجد صابری کی وفات پر ہم نے جو پروگرام کیا تھا اس کو انہوں نے سراہا اور کہا کہ ان کی موت نے بہت ان کی بہت بڑا المیہ ہے, اور یقیناً انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے بے ضرر انسانوں کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. اس کے علاوہ ایک خط میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو موضوع دیا اچھا تھا, اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے اور ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں گے, بچوں کو اعتماد میں لے کر ان کو اچھی تعلیم اور اچھا ماحول دیں گے تو وہ مستقبل کے بہترین شہری اور کارآمد انسان بن سکیں گے. اس لیے والدین کو بچوں کی خصوصی مانیٹرنگ کرنی چاہیے اور چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ہیں, فیض اللہ ملک ہیں, حاجی فیض اللہ ملنگ, ماسٹر قیوم خان, ملک محمد روشن, صلاح الدین اور ملک قیوم جیلانی ہیں, حاجی منصب شاہ, محمد انور خان, خالد اقبال شاہ. تو ان سب کا بہت شکریہ. تیسرے خط میں انہوں نے پھر موضوع پر ہی بات کیا جب بات کی ہے جبری مشقت کے سلسلے میں جو موضوع تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن سے بھٹوں اور کارخانوں اور زمینوں پر جبری مشقت لی جا رہی ہے جو کہ حکومت وقت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت جبری مشقت کے خاتمے کے لیے بھٹوں کے مزدوروں کے لیے کافی اقدامات کر رہی ہے جس سے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں, مگر مزید کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے ملک بھر سے جبری مشقت کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مزدور طبقہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے اور باعزت روزی کمانے کے قابل ہو سکے. اچھی باتیں ہیں. اور دیکھ لیجئے ہمارے موضوعات پر یہ لکھتے ہیں, ہم تک پہنچے تو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہم آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام. جب آپ خط لکھیے تو کوشش کیجئے کہ کچھ ایسا آپ کم از کم اظہار کر سکیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ واقعی آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبی تمہید باندھیں. ایک آدھ لائن بھی اگر آپ لکھ دیں جس سے ظاہر ہو کہ آپ نے ہمارا پروگرام سنا تھا اور واقعی آپ اس کے بارے میں رائے رکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ہم نے جو بات کہی وہ صرف ہوا کے دوش پر یوں ہی چلی گئی یا واقعی اس کا کوئی اثر بھی ہوا. اب دوست آباد سے ندیم اسحاق ہیں جنہوں نے خط لکھا اور شکایت کی کہ اس سے پہلے تو اکثر نئے سال کے کیلنڈر کے ملنے یا نہ ملنے کی اطلاع آپ کے پروگراموں میں کسی سامع کی جانب سے سننے کو ملتی تھی, اس بار کیلنڈر پا کر بہت خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو نشریات ہیں وائس آف امریکہ کی ناظرین اور سامعین کے لیے, ناظرین تو ہمارے نہیں ہیں ریڈیو کے, سامعین ہیں بالکل, ان کی اطلاع کا مؤثر ذریعہ ہیں. اور ہم ویسے یہ ہے کہ ہمارے ٹی وی کے پروگرام ویسے تو نشر ہوتے ہیں لیکن ہم آپ سے ریڈیو پر مخاطب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس طرز کے پروگرام یعنی خبروں, تبصروں اور آرا سے کہیں نہ کہیں زنگ آلود اداروں میں تعینات ذمہ دار افراد کو فرائض کی ادائیگی پر مجبور کیا جا سکے گا. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا علاقہ جسے عرف عام میں آزاد کشمیر کہتے ہیں, دیہی علاقوں کے 90% افراد اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. دیکھیے آج ہم نے کوشش کی دیہی علاقوں کی بات کریں تو ضرورت یہی ہے کہ مسائل کو سامنے تو لایا جائے, اس کے بعد دیکھا جائے کہ انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا, آپ نے لکھا ہے کہ وزراء, مشیر اور اداروں میں تعینات ہزاروں کی تعداد میں افراد ماہانہ کروڑوں روپے تنخواہوں اور مراعات اور الاؤنسز کی صورت میں لے جاتے ہیں, ان پر خرچ کر دیے جاتے ہیں. اس خطے کی نصف آبادی کے نوجوان دیار غیر میں اپنی زندگیاں گروی رکھ کر زر مبادلے کی صورت میں رقم ارسال کرتے ہیں اور کوئی فیکٹری, کارخانہ, گھریلو صنعت ایسی نہیں جہاں عزت سے دو وقت کی روٹی کمائی جا سکے. بہت سارے مسائل کا انہوں نے ذکر کیا ہے, گلوبلائزیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کوچا کوچا کریا کریا سہولتیں بہم پہنچائیں جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں. پاکستان میں اگرچہ انفارمیشن کی دنیا میں انوشا رحمان کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہوگی, انہوں نے اس فیلڈ میں اہم اقدامات اٹھائے مگر بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے 90% دیہات میں رہنے والے اس سہولت سے محروم ہیں. ویسے تو پاکستان کے دیہات میں بھی انٹرنیٹ کی سہولت سب کے پاس نہیں ہے, جہاں بجلی ہے یا جہاں موبائل فون ہے, اور وہ گاؤں اگر شہر کے بہت قریب ہے تو وہاں تو شاید امکان ہے, سب جگہ تو ایسا نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے, آپ نے بہت سے مسائل کی جانب اشارہ کیا ہے. سہولتیں سب کو ملنی چاہیے, زندگی اگر دی ہے خدا نے تو, اور ایک آزاد ملک میں پیدا بھی کیا ہے تو پھر اسی طرح سے زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے جیسے باقی دنیا رہتی ہے. آپ نے نشاندہی کی ہے, ہم اپنے پروگرام میں ان مسائل کو اٹھانے کی کوشش کریں گے. ندیم اسحاق آپ کا بہت بہت شکریہ. اب ایک پلندہ ہے میرے پاس جو کہ ماسٹر عبد الغفار گجر کے خوبصورت خطوں کا ہے, ہر دفعہ رہ جاتے ہیں, چاہتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ان کا ذکر کروں اور بہت اچھے طریقے سے انہیں جواب دوں. تو ویسے ماسٹر عبد الغفار گجر آپ تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ, تو اگلے پروگرام تک انتظار کر سکتے ہیں, کر لیجیے گا کیونکہ اگلے پروگرام میں سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے. ٹھیک, چلیے اب آ جاتے ہیں فیس بک پر. دامن علی نے حیدرآباد سے موضوع کے بارے میں لکھا ہے, کہتے ہیں اگر بات پاکستان کی جائے تو آبادی کا تقریباً 65% دیہی آبادی پر مشتمل ہے, مگر پاکستان میں دیہی ترقی کا کوئی جامع پروگرام نہیں ہے. آج بھی وہاں بیسک انفراسٹرکچر, تعلیم, صحت, بجلی, سڑکیں, کچھ بھی اچھا نہیں. ان کی حالت خستہ ہے, یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کی اعداد و شمار کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دیہات میں عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی کو بڑھایا جا سکے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ہمارے ماہرین بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بنیادی ضرورت اگر پوری نہ ہو انسان کی تو پھر اس آگے کی تو سوچ ہی نہیں سکتا, اس کی الجھن وہیں رہ جاتی ہے کہ پانی نہیں ہے. تو جب پانی نہیں ہے تو آپ زندگی کا تصور کیسے کر سکتے ہیں. تو بالکل ٹھیک کہا, بنیادی ضرورتیں پوری کی جائیں اور اس کے بعد انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں. تو یقیناً اگر ہماری زراعت, پاکستان میں زراعت بہتر ہوگی تو معیشت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. بہت شکریہ. طارق ندیم چودھری چیچا وطنی سے کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کے لیے شہری کے ساتھ ساتھ دیہی ترقی بھی لازم و ملزوم ہے, کیونکہ ہمارے ملک کا مکمل دار و مدار زراعت پر ہے اور زراعت ظاہری بات ہے کہ دیہات میں ہی ہوتی ہے. اس لیے جتنا حکومت دیہات کی ترقی پر کام کرے گی ملک کو اس سے دگنا فائدہ ملے گا, جن میں کھیت سے منڈی تک پکی سڑکیں, خالص بیج, زرعی ادویات, کسانوں کو آسان شرائط پر زرعی قرضہ جات اور آسان اقساط پر زرعی آلات, ٹریکٹر وغیرہ فراہم کیے جائیں, جس کے ملکی معیشت پر بہت ہی فائدہ مند اثرات مرتب ہوں گے. ٹھیک جی, اس دوران شاہ نواز جسکانی نے کہا کہ وہ اس وقت وزیرستان میں ہیں اور آپ سب کو انہوں نے سلام کہا ہے. عاشق آسخیلی اور ساگر دین محمد بلوچ, جان محمد بلوچ, خان محمد بلوچ اور یار محمد بلوچ نے موضوع کو پسند کیا ہے. ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ ان کی کال فوراً لے لی جائے. اصل میں ماہرین بات کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس دوران کال ہی آج تو ڈراپ ہو گئی تو ہمیں بہت افسوس ہے. مزمل حسین شاہ کہتے ہیں ہمارے دیہی علاقوں کا حال برا ہے, اگر بارش ہو جائے تو ایک ماہ تک راستہ نہیں بنتا. سارے مسائل ہیں, کچا ہو اگر راستہ تو پھر ظاہر ہے کیچڑ اور اس کے بعد پانی اتر جائے پھر اس کے بعد کیچڑ, اور یقیناً بہت مشکل بات ہے. محمد ابراہیم, غلام مصطفیٰ اور غلام مرتضیٰ سومرو گوٹ اگم بسان مٹیاری سندھ سے کہتے ہیں پاکستان میں 70% لوگ دیہات میں رہتے ہیں, اگر ہمارے دیہات ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. ذوالقرنین کیانی ددیال سے, معاشی ترقی ہو یا دیہی, ان سب کے لیے افراد کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے, پڑھے لکھے ہوں گے تو معاشرہ ترقی کرے گا. عاشق علی کھوکر سرائے مہاجر بھکر سے, ملکی ترقی کے لیے دیہی ترقی بہت ضروری ہے, یہ کہہ رہے ہیں, جس کے لیے آپ کسان کو خوشحال بنائیں کیونکہ ملک کی ترقی کا دار و مدار زراعت پر ہے. ساحل آبدی خٹک کرک سے کہتے ہیں سب کو پاکستان کی حکومت سے ہیپیٹائٹس سی کی ویکسینیشن کا مطالبہ کرنا چاہیے. اچھا, انہوں نے کچھ اور ہی توجہ دلائی ہے. ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے, لیکن حکومت نے کچھ فری ٹیسٹنگ کا انتظام کیا ہوا ہے مختلف کلینکس پر, اور شاید وہاں ویکسین بھی اگر کوئی دستیاب ہے تو موجود ہوگی, آپ کو معلوم کرنا چاہیے. صفدر عیسیٰ, اگر ملک سے کرپشن ختم ہو جائے تو دیہی ترقی بھی ہوگی اور شہری بھی. ٹھیک, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے. ابھی قائم خانی یہی بات کر رہے تھے, جاوید قائم خانی, کے خالص کچھ بھی نہیں ملتا مارکیٹ سے تو بات تو ہے. عبداللہ بن رحیم کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا, کہیے نا. اسی طرح سمر خان, ہمیں سمر خان سے بہت شکایت ہے کہ اتنے اچھے وہ ٹیچر ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں, ہم سے بات نہیں کر رہے آج کل. تو سمر خان, مسائل تو سب کے ایک سے ہیں, اور اگر ہم کوئی موضوع دیتے ہیں پلیز اس پہ بات کیجیے, کچھ کنوتیت سی نہیں آتی جا رہی ہے آپ نے. خیر, تو واپس آئیے. ساجد ارشاد نمبردار ہیں ہنجرا سے, اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں عوام بہت سی سہولتوں سے محروم ہیں, خاص کر نوجوان نسل. انٹرنیٹ نہیں ہے کسان نہیں ہے, فون نہیں ہے کسان کے پاس. کسان اپنی فصل شہری منڈیوں میں پہنچانے کے لیے سڑکوں اور بھی بہت سے مسائل کا شکار ہے. عظما احسان کہتے ہیں دیہی ترقی معاشی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہے, ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ شاکر اللہ جان نے کہا کہ بہت سارے سامعین کو سلام, اگر بات کی جائے معاشی ترقی کی تو ہمارے ملک کی معیشت بالکل کمزور ہے. یہ تو ہے, اور کوئی بھی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اس ملک کی معیشت جو ہے بہت ہی مضبوط ہے, کمزوری موجود رہتی ہے, 100% ترقی کہیں نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو آج یہ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی, آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو سمیٹتے ہیں. اپنی پروڈیوسر گل رخ, انجینئر بل باربر اور گریگ برنز, اور اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
شام کی تنہائیاں ایسی میں تیرا غم, یہ شام کی تنہائیاں ایسی میں تیرا غم, پتے کہیں پھڑتے ہوا آئی تو چوکے ہم, پتے کہیں پھڑتے ہوا آئی تو چوکے ہم, یہ شام کی تنہائیاں ایسے میں تیرا غم.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.